الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بلکہ سورت آپ کے سامنے پڑی ہے کیونکہ کچھ نونہال بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سورت اور اس کا ترجمہ بیٹھ جائے اس لیے پہلے اس سورت کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں پھر اس کے بعد تفصیلی جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ یہ بزرگوں کی توجہ سے عرض کی جائے گی پہلے تو اتنی بات سمجھیے کہ یہ سورت مختصر ہے مگر جامع ہے مختصر کے معنی چھوٹی جامع کے معنی کم الفاظ کے باوجود بہت سے معنی پر مشتمل بہت سی حقیقتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اگر کوئی چھوٹا کلام ہو تو اس کو جامع کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی جامعیت پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم پر عمل کرنا چاہے اور وہ یہ سورت کو لے لے اور اس پر عمل شروع کر دے تو یہ اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اردو میں کہتے ہیں دریا بکوزہ یعنی پورے دریا کو اور سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے کے اندر سما دینا اور گجراتی میں کہتے ہیں گاگر ما ساگر یعنی چھوٹے سے گھڑے کے اندر پورا سمندر سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین بات کس کی حدیث شریف میں فرمایا خیر الکلام کلام اللہ بہترین کلام اللہ کا کلام اس کے بعد نمبر دو پر وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت کی اور عمدہ بات اللہ کے کلام کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر چنانچہ اللہ کے کلام میں جامعیت بہت ہے گویا قرآن کریم کے تمام مضامین کو سمیٹنے پر آ گئے تو سورۃ العصر کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا کامیابی کے چار پوائنٹ اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم. عصر زمانے کو کہتے ہیں. آج کل تو گھڑیاں ملتی ہیں اس کا نام عصر. عصر یعنی ٹائم. اب تو دوسری بھی گھڑیاں ہیں, فجر بھی ملنے لگی. تو والعصر کے معنی وقت کی قسم. واو قسم کے لیے ہے یہاں. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو جو کچھ لینا دینا, نفع نقصان, جس چیز کے اندر رہتا ہے وہ ٹائم ہے. ٹائم از لائک اے فلو آف ریور. وقت کیا ہے؟ یہ بہتے ہوئے سمندر کے دھارے کی طرح ہے. You cannot touch the same flow twice. آپ ایک بہاؤ کو دو مرتبہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ جس کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ گزر گیا, اب دوسرا بہاؤ آ رہا ہے. وقت بھی ایسی دوشیزہ ہے کہ جو آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا, اور جو وقت گزر گیا وہ واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتا. جیسے دودھ سے نکلا ہوا تھن, دودھ جو تھن سے نکل کر آیا ہے وہ تھن میں دوبارہ کوئی واپس ڈالنا چاہے تو نہیں جا سکتا. تو تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. جو وقت گزر گیا ہے لوٹ کر پھر وہ نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس امپورٹنٹ اور اس اہم چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں, میرے آپ کے لیے جو چیز اہم ہے اس کی طرف. اور محققین نے لکھا ہے کہ آگے جو بات فرما رہے ہیں اس کی سچائی کو دیکھنا ہو تو قسم کے اندر غور کرنے سے اس کی سچائی کا آپ کو پتا چلے گا, یا اس کی اہمیت کا آپ کو پتا چلے گا. فرماتے ہیں والعصر یعنی ٹائم کی قسم. قسم کھا کر کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. اور اس کے اندر لام لائے ہیں تاکید کے لیے, اور انہ بھی تاکید کے اوپر دلالت کرتا ہے. بے شک انسان, یہ بے شک کا ترجمہ انہ کے اندر ہے. ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, یقینی طور پر خسارے کے اندر ہے. نقصان ہی نقصان اٹھا رہا ہے انسان. اب سوال ہوا کہ بھائی ہم تو اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, بہت سے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, اور کہتے ہیں سب نقصان میں ہے. فرمایا جی ہاں سب نقصان میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, جنہوں نے اللہ کے احکام پر چلنا طے کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے خسارے سے نکل گئے. نمبر دو, تو نقصان سے بچنا ہے, خسارے سے بچنا ہے, کامیاب ہو جانا ہے, سکسیسفل زندگی گزارنا ہے, تو پہلی کنڈیشن اور پہلی شرط ایمان. ایمان کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی, ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر دو, پودا لگا دینے کے بعد یہ پودے کو پانی دینا پڑتا ہے, تو پودا بڑا ہو کر تناور درخت بن کر شجر باسمر بنتا ہے. بس جیسے پودے کو پانی درکار ہے، اس طرح ایمان کے پودے کو اعمال صالحہ کا پانی درکار ہے. اب جتنے اعمال صالحہ کا پانی ملے گا اتنا یہ ایمان کے پودے کا تنا مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے شجر طیبہ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور اس کا تنا اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. توتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اللہ کے حکم سے یہ درخت ہر وقت جو ہے ثمر اور پھل لے کے آتا ہے. کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اذہان کو آزماتے تھے اور ان کو محنت میں اور سوچنے پر اور صحیح سمت میں سوچنے پر ڈالتے تھے، اس کے لیے کبھی کبھی سوال کر لیتے تھے. ایک دن آپ نے سوال کر لیا کہ بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے کہ وہ ہر زمانے میں پھل دیتا ہے اور اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اس میں نقصان اور ضرر نہیں بلکہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے، ایسا کون سا درخت ہے بتاؤ مجھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب بالکل سامنے ہوتا ہے لیکن آدمی دور دور کی کوڑیاں، ہم لوگ جب سوال پوچھتے ہیں امتحان میں تو اس سوال میں آدھا جواب ہم نے لکھا ہوتا ہے لیکن طالب علم وہ سوال کی گتھی سلجھانے میں دور دور کی باتیں سوچتا ہے اور جو اصل جواب اندر ہے وہ ملتا نہیں ہو سکتا، حالانکہ امتحان اس کا اسی میں ہوتا ہے کہ اس میں جواب ہے، کتنا اس سے یہ فائدہ یہ سوال کے جواب سے اٹھا پا رہا ہے. فرمایا کہ یہ درخت بڑا مفید ہے سب کے لیے یکساں طور پر. اب صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیا، وہ جنگل کے اندر ایک ایک کر کے درخت جو ہے ذہن میں آنے لگے، کیکڑ کا درخت بھی ہے، انجیر کا درخت بھی ہے، فلاں کا درخت بھی ہے، اس کا درخت بھی ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے. وہاں چھوٹی عمر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے، صحابہ میں جو چھوٹی عمر کے لوگ تھے ان کی تمنا یہ رہتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرکار کی مجلس میں رہیں. مدینہ کا ماحول ایسا بنا تھا کہ بچوں کو مسجد میں رہنے کا شوق تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مکانات جیسے ہمارے ہوتے ہیں، تین بیڈ روم، چار بیڈ روم، دو بیڈ روم، اس کا تو وہاں نام و نشان نہیں تھا، اور ہمارے تو ہر بیڈ روم میں ٹوائلٹ ہے اور وہاں پورے مدینے میں شہر میں ٹوائلٹ نہیں تھا. تو وہ لوگ کہاں جاتے تھے؟ رات کو جو ہے جنگلوں کے اندر جاتے تھے اور اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. اب قوموں کے مزاج پر ہے یہ بات، کوئی قوم ایسی ہے کہ وہ درشن یعنی گھر کے آغاز میں ٹوائلٹ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں چھپا کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ بیڈ روم کے اندر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جنگل میں جانا پسند کرتے ہیں. عرب لوگ اپنے گھر میں ٹوائلٹ رکھنے کو پہلے برا مانتے تھے اور باہر عورتوں کا الگ سیکشن تھا وہ وہاں جاتی تھی اور مردوں کا سیکشن الگ تھا وہ الگ جا کر کے جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے. اور قضاء حاجت پر مجھے ہمارے استاد کا لطیفہ بھی یاد آیا کہ ہمارے علاقے سے ان کو دعوت دینے کے لیے کچھ لوگ پہنچے تھے. جب وہاں پہنچے تو حضرت جو ہے سبق میں مصروف تھے, سبق سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت دعوت دینے کے لیے پہنچے, ملاقات کی. تو حضرت نے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیے, میں ذرا قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو نہیں ہے, مجھے حاجت ہے. کہا دیکھیے آپ کو ہم قسم دیتے ہیں جو آپ اپنی جگہ سے اٹھے, ہم کو بالکل حاجت نہیں ہے, ہم سب چیزوں سے فارغ ہو کے آئے ہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جہاں جائے اور جیسے لوگ ہوں ایسا کلام کرنا چاہیے. بہت ہیوی قسم کا کلام کرتے ہیں, سامنے والے کو بات پلنے نہیں پڑتی, سمجھ میں نہیں آتی. حدیث پاک میں فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کیا کر, ان کی سمجھ سے بالا تر بات مت کیجیے. انہیں ہمارے استاد محترم کو ایک مرتبہ جو ہے گاؤں میں بیان کے لیے جانا ہوا, تو وہ چونکہ راندیر کے باشندے تھے اور راندیر والوں کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص خوبی اور کمالات سے نوازا ہے, اس بنا پر انہوں نے بہترین آئس کریم تیار کی کہ حضرت آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے بیان کے بعد آئس کریم کا بڑا پیالہ پیش کیا, تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان اشیاء سے زمانے طالب علمی سے سخت متنفر رہا ہوں. حضرت کی بات سن کر گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے خبر ہوتی کہ تم نے پسند چھ اٹلک بنا لی چھ. پھر انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں. خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے قضاء حاجت کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے. سوچنا شروع کیا جنگل کے کون سے درخت کی بات ہو سکتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں, دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں, بڑے لوگ بھی موجود ہیں. ذہن میں بات آ گئی. ذہن میں بات کیسے آئی, حضور کھجور کا گابھا استعمال فرما رہے تھے, اس پر نظر پڑ گئی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. تو ذہن کبھی بڑوں کا جہاں نہیں جاتا, وہاں چھوٹوں کا چلا جاتا ہے. کام اللہ لینے پہ آئے تو چھوٹوں سے بھی لے لے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے, آگے ایک بچہ تھا اس کا پیر پھسل گیا. حضرت نے کہا بیٹا دیکھتا نہیں ابھی پھسل گیا پیر, ٹوٹ جاتا تجھے موچ آ جاتی, تکلیف ہو جاتی, تیری ماں باپ پریشان ہو جاتا, دیکھ کے نہیں چلتا بیٹا. اس نے پلٹ کے دیکھا کہ امام اعظم ہیں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. پلٹ کر دیکھا تو وہ بچے نے بڑی عجیب بات کہی کہ امام صاحب میں اگر گرا تو میرے گرنے کا نقصان مجھ تک محدود ہے, لیکن آپ سنبھال کے قدم رکھیے اس بنا پر کہ اگر آپ کا قدم پھسلا تو پیچھے امت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہے تو چھوٹا لیکن بات بڑی کہہ کے گیا ہے, اس نے میری آنکھیں کھول دی. اہل اللہ کی زندگیاں عجیب ہوتی ہیں. امام صاحب چل رہے تھے تو پیچھے ایک شخص نے کہا یہ وہ شخص ہیں کہ جو رات کو بیدار رہتے ہیں, سوتے نہیں ہیں. کان میں پڑ گئی امام صاحب کی یہ بات کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں رات کو سوتا نہیں, تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کہ اس کی خوش گمانی اور اس کے نیر خیال کے مطابق میں اپنے آپ کو بناؤں کہ لوگ مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں. اس وجہ سے ہمارے مشائخ نے اس لائن میں بڑے کام کیے ہیں. ایک انسپیکٹر صاحب ایک اللہ والے سے وابستہ تھے, ان کی بیوی انتقال کر گئی تو انہوں نے خط لکھا حضرت کو میری بیوی کا انتقال ہوا ہے. دوسروں نے بھی بھائی خوش آمدی خط لکھ کے, حضرت نے جواب میں لکھا کہ دیکھو جو وقت آنا تھا وہ آ کے رہتا ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ اور کل ہماری باری ہے. تو جانے والی آپ کی اہلیہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وقت پر گئی ہے، وقت سے پہلے کوئی جاتا نہیں، وقت سے پہلے کوئی آتا نہیں، یہ یقین ہے ہمارا، تقدیر پر اعتماد ہے ہمارا، اور عقیدوں میں بڑی چیز تقدیر کی ہے، تو تم صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، اور یہ سوچنا کہ جو وقت اللہ نے اس کا طے کیا تھا اس پر چلی گئی۔ یہ بات انسپیکٹر کو بری معلوم ہوئی کہ ایسا کیسے لکھ دیا، تو اس نے خط جو لکھا اس کے اندر دنیا بھر کی برائیاں لکھ ڈالی کہ تم ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو۔ حضرت نے اپنے مرید سے کہا یہ خط چھپوا اور جتنے متوسلین ہیں سب کو بھیج دو کہ میں اصل میں ایسا ہوں، اور یہ تو ابھی انسپیکٹر صاحب کو پتا ہے کہ اتنی خرابی ہے، مجھ میں اور بھی معلوم نہیں کتنی کتنی خرابیاں ہیں، لوگوں کو کہہ دو کہ ایسا ہوں، تعلق رکھنا ہے تو رکھو ورنہ کوئی اور آدمی ڈھونڈ لو۔ نہیں یہ کہ ان کے ساتھ جا کے جھگڑا شروع کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم ہوتے تو جھگڑا شروع کرتے کہ تو ہم کو کیا سمجھتا ہے، تو نے کیا دیکھا ہمارے اندر، تو کتنی دن میرے پاس رہا کہ میں نے اتنا لمبا چوڑا خط لکھ کے دے دیا۔ نہیں، اللہ والوں کا نظام ہی الگ ہو۔ تو بعد عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے ابن عمر، میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں سرکار نے ماحول ہی اتنا شاندار بنایا تھا کہ رات کو بچے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آدھی رات تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، عورتیں غنود کی تاری ہے لیکن گھر نہیں جاتی کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھے بغیر عشاء کی گھر نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کے حجرے کے قریب جا کر اعلان کرنا پڑا کہ نامن نساء والصبیان، سرکار بچے سو رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں ان پر کمزوری اور غنود کی تاری ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ امتحان ہوتا تھا کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں، کتنی محبت ہے، کتنا نمازوں سے تعلق ہے، کتنا عشق ہے، کیا وقت دے سکتے ہیں، کیا نماز کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، یہ ہے۔ تو گابھا کھاتے ہوئے دیکھا تھا سرکار کو، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی وہ شخص ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ صاحبزادے ہیں جو رات کا وقت اکثر مسجد میں گزارتے تھے، رات کو مسجد میں سوچتے تھے، گھر بہت چھوٹا تھا، انتظام تھا نہیں، تو جو چھوٹے بڑے ذرا بچے ہوتے تھے قریب البلوغ جتنے ہوتے تھے وہ مسجدوں کے اندر آرام کرتے تھے، اور مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ دروازے بھی نہیں تھے مسجد نبوی شریف میں، اور ٹاٹ کے ٹکڑے بھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں نظر آئیں گے وہ بھی نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی راتوں کو کتوں کا گزر تک بھی مسجد نبوی میں ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنے ابا جان سے کہا، ابا مجھے جواب ذہن میں آ گیا تھا، جب سرکار نے فرمایا نا کہ وہ درخت کون سا ہے، فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے بیٹا، یہ ذہن میں آیا تو کھڑے ہو کر کہہ دیتے نا۔ فرمایا بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے نہیں بول رہے تھے، اور میں بولوں مجھے بے ادبی لگی۔ فرمایا جب سرکار نے سامنے سے تقاضا فرمایا تھا نا کہ بولو کون بولتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا بولے گا تو سرکار خوش ہو جائیں گے، اور جب سب خاموش ہو اور بولنے کا موقع ہو تو چھوٹے کو نہیں بڑے کو بولنا ہے۔ ایک کیس کے معاملے میں دو تین بھائی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں چھوٹا جو ہے وہ زیادہ بول رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ادب کے خلاف، کبیر الکبر، بڑے کو بولنے کا موقع دو، جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو جو ہے کلام نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کے سامنے ادب سکھاتے ہیں۔ پوری زندگی اور پورا دین جو ہے نا وہ آداب سے لبریز ہے، دین کے دامن میں آپ کو ادب کے ستارے ہی ستارے اور ہیرے جواہرات ہی ملیں گے، اس لیے یہ کام میں نکلنا ہے تاکہ ہمیں سونے کا ادب کیا ہے یہ آ جائے، کھانے کا ادب کیا ہے یہ آ جائے، راستے میں چلنے کا ادب کیا ہے یہ آ جائے، اور بات کرنے کا ادب کیا ہے یہ آ جائے، مسجد میں رہنے کا ادب کیا ہے یہ آ جائے، وضو کے آداب کیا ہیں یہ آ جائیں، غسل کے آداب کیا ہیں یہ آ جائیں، زندگی پوری ادب پر آ جائے تو با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب بڑی چیز ہے، فرمایا بیٹا آج اگر تُو نے کھڑے ہو کر یہ جواب دیا ہوتا سرکار اس قدر خوش ہو جاتے اور اس سے زیادہ کہ تیرے جواب سے سرکار خوش ہوتے یہ مجھے اتنا عزیز تھا کہ کوئی دنیا ایک طرف رکھے اور دوسری طرف تیرے جواب سے سرکار کو خوش ہوتا ہوا میں دیکھوں تو میں دنیا کو لات مارنے کے لیے تیار ہوں میرے نبی کی خوشی دیکھنے کے لیے یہ ہے ان کا ایمان یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے وقت کی قسم لیکن خسارے سے نکلنا اگر کوئی چاہتا ہے تو فرماتے ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان قبول کر لے ایمان تو بس باغ و بہار ہے ایمان یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بہترین ضمانت ہے ایمان قبول کرنا یہ گویا اپنی زندگی کو کامیابی والے راستے پر ڈالنا ہے الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا بغیر کسی زبردستی کے ہم لوگوں نے تو ایمان کے لیے کوئی محنت نہیں کی صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں ایک کلمے کے لیے کتنی محنت کی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کتنے ستم برداشت کیے ہیں اور یہ کلمہ ہمیں ملے اور یہ امت کلمہ پڑھنے والی بنے اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک جو ہے کلمہ پہنچے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پتھر کھائے کہیں کانٹے برداشت فرمائے کہیں اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا گیا کہیں جو ہے دنیا بھر کی تکلیفیں پہنچائی گئی صرف حضور روتے ہیں سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ارے جو وحی کی کیفیت ہے جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں وحی کی جو کیفیات ہیں وہ کسی انسان کے برداشت کے قابل نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے چند بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت اور بڑی قوتیں جو ہیں عطا فرمائی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہ بال سفید ہوئے ہیں فرمایا قرآن کریم کی چند سورتیں گنا کر جس میں عذاب کا قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے وہ گنوا کر حضور نے فرمایا ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے وہ قرآن کریم آج ہمارے پاس کیا اثر لے رہے ہیں ہم قرآن کریم سے بلکہ کتنے وہ ہیں جنہیں قرآن کریم پڑھنا تک بھی نہیں آتا دوسری بات صحابہ کرام کو علم ہے کہ وہی کس تکلیف اور کتنی ثقیل چیز ہے وہی کس قدر بوجھل چیز ہے وہی ایسی چیز ہے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر اتارا جاتا قرآن تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا ریزہ ریزہ ہو جاتا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن اللہ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت عطا فرمائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سخت سردی کے زمانے میں جب وحی آتی سرکار پر تو پیشانی پر پسینے کی بوندیں نکلنا شروع ہوتی تھی اور پھر ٹپکنا شروع ہوتی تھی پسینہ پھوٹتا تھا پسینہ کب آئے گا ایک تو یہ کہ موسم ہی گرم ہے پسینہ آئے گا دوسرا یہ ہے کہ سخت سردی ہے اور پسینہ آ رہا ہے تو پسینے کا آنا مشقت پر دلالت کرتا ہے کہ جسم مشقت اٹھا رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ پسینہ جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے باہر آ رہا ہے یہ تکلیف امت کے لیے اٹھائی جا رہی ہے یہ وہ امت جس نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے حالانکہ قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے جن بچوں نے نہیں پڑھا ہے قرآن کریم ان کو اپنے اساتذہ سے قرآن کریم پڑھنا ہے جو بڑے ہیں جنہوں نے نہیں سیکھا ان کو قرآن کریم سیکھنا ہے یہ بھی ہمارے کاموں میں اس لیے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ چند سورتیں جو ہیں نماز ہماری درست ہو جائے ہماری زندگیاں، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت سب صحیح کرنے کے لیے ایک راستہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجتماعی کیفیت کے ساتھ کیسے کھولا ہے وہ ذرا دیکھیے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پر یہ کام اجتماعیت کے ساتھ کیسے کیا جائے، اس کی مختلف شکلوں کو کھول کے رکھ دیا اور اللہ نے کام لیا اور یہ کام ابھی تک چل رہا ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تدلی الہی کو دیکھتا ہوں. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے. ہمارے بزرگ مثالوں سے بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اے سی کے کوچ میں بیٹھا ہے، سیکنڈ اے سی میں بیٹھا ہے، لیکن جب ٹکٹ چیک کرنے والا آتا ہے تو بالکل پریشان، بے چین، بے قرار ہوتا ہے، پسینے اس کو آ رہے ہیں. جیسے جیسے وہ قریب آتا ہے ایسے ایسے اس کا ٹینشن بڑھتا ہے. کسی نے پوچھا اس کو، بھائی تجھے تکلیف کیا ہے؟ فرمایا میرے کو خالی ایک ہی تکلیف ہے کہ ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس، میں ایسے ہی بیٹھ گیا. تو بغیر ٹکٹ کے بیٹھا تو اے سی کے اندر بھی بیچارہ پریشان تھا. لیکن دوسرا ایک آدمی بالکل سیکنڈ کلاس میں بیٹھا ہے، ٹی سی جو ہے اس کے ساتھ رگڑ کھا کر جا رہا ہے، لیکن یہ برابر اپنی جگہ جمع ہوا ہے، کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہوتا، آرام سے کھڑا ہے. ٹکٹ چیک کرنے والا کئی بار اس کے پاس گیا آیا، یہ کھڑا ہے حیران پریشان دوسری لائن سے، لیکن ٹکٹ چیک کرنے والے سے یہ پریشان نہیں. بھائی کیوں؟ فرمایا اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے. تو جس کے پاس جائزہ یعنی ٹکٹ ایمان موجود ہے وہ گویا مطمئن ہے، اس کو جنت کا ٹکٹ حاصل ہے. اب دنیا میں حالات کتنے بھی آئیں گے تو تھوڑا بے چین پریشان ہوگا، لیکن اس کو سب سے بڑا جائزہ وہ ایمان کا حاصل ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے کتنے بھی لوگوں کو اور دولت کو لا کے رکھو، اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو الا الذین آمنوا پہلی بات، نمبر دو وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے اعمال. نماز اچھا عمل ہے، تلاوت اچھا عمل ہے، با اخلاق رہنا اچھا عمل ہے، بڑوں کا ادب کرنا اچھا عمل ہے، چھوٹوں سے شفقت و محبت رکھنا اچھا عمل ہے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل صالح ہے جو سنتوں کے زاویے کے اندر فٹ ہوا ہو. کوئی یوں بتائے مجھے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، سرکار کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن یہ عمل صالح ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. جو بھی عمل صالح ہوگا تو سرکار نے اس کی حدود بتا دی ہوگی، اس کی قیود بتا دی ہوگی اور بتلایا ہوگا کہ یہ جو ہے عمل صالح ہے. اور وہ عمل جس پر اللہ کے یہاں رضا مندی کا سکہ لگے اور اللہ اس پر اجر عطا فرمائے، وہ عمل صالح ہے. چاہے بظاہر وہ چھوٹا سا نظر آتا ہو لیکن وہ عمل صالح کہلائے گا. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہو گئی نا، دو کنڈیشنیں ہو گئی، نقصان سے نکلنے کے دو طریقے بتا دیے، اب تیسری چیز بتاتے ہیں. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت لوگوں کو کرنا. تواصوا وصیت سے نکلا ہے. وصیت جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اپنے رشتہ داروں کو اہم باتیں بتاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ حق کی اور ایمان کی اور دین کی دعوت کو چلائے اور اس کی لوگوں کو تلقین کرے، اس کی لوگوں کو وصیت کرے. کب کرے گا؟ جب سیکھ رہا ہوگا، سیکھا ہوگا کہ کیسے اللہ کے بندوں تک ہمیں پہنچنا ہے اور اللہ کے دین کی بات کیسے پہنچانی ہے، اور اس کے لیے کوشاں اور سائی رہے گا، عملی طور پر خود چلے گا، تو خود بخود جو ہے لوگ اس کی طرف آتے جائیں گے، پھر زبان بھی ہلے گی، آپ کا عمل بھی دعوت بنے گا. اس لیے ہمارے مشائخ خاموش رہیں تب بھی ان کی زندگیاں دعوت کی دعوت ہوتی ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہی نہیں تھے، بضرورت کبھی کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی، لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جہاں بھی پہنچتے تھے تو شراب خانے میں اگر بیٹھے ہیں تو یہ شراب خانے کے شرابی ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے دوسرے دن نمازی بنتے اور شراب خانہ عبادت خانے میں تبدیل ہو جاتا. زندگیاں ایسی عملی ہونی چاہیے. صحابہ کرام جب جاتے تھے کسی جگہ پر تو وہاں کے لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، دیکھو ان کا چلنا، دیکھو دیکھو ان کی گفتگو، دیکھو دیکھو ان کی بات چیت دیکھو. جب ہندوستان آئے محمد ابن قاسم تو ان کی عمر کچھ نہیں تھی، اور ثقفی خاندان سے جس کا تعلق طائف کے ساتھ ہے، طائف والوں نے سرکار کو بے حد تکلیفیں پہنچائیں، اور فرشتوں نے آ کر سرکار سے یہ فرمایا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر ان کو ختم کر دیں. فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا بندہ دین کی دعوت لے کر دور تک جانے والا بنے. ان خاندانوں میں سے آئے تھے محمد ابن قاسم ثقفی ہندوستان میں دین کی دعوت لے کر، تو جو لشکر لے کر آئے تھے وہ لشکر کے افراد کی آنکھیں زمین کے اندر گڑی ہوئی. تو یہاں والے ان سے پوچھتے تھے کہ کمانڈر صاحب، آپ یہ جو لوگوں کو لے کے آئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، یہ کیا نابینا لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم نے تو ان کی آنکھیں کبھی دیکھی نہیں، ان کی آنکھیں تو بس زمین کے اوپر گڑی ہوئی ہوتی ہیں. فرمایا یہ لوگ نابینا نہیں، الحمدللہ یہ لوگ بینا ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر دکھا رکھے ہیں، اس لیے دنیا کی گندی چیزوں پر اس کی نظر پڑتی نہیں. اور جب یہ آئے تھے نا، میں ان کو لے کے آیا تو میں نے ان کو سامنے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، ان کے لیے اشارہ کافی. یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، یہ وہ زمانے کے لوگ ہیں کہ جس کی خیریت کی گارنٹی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ خیر کے غلبے کے لوگ ہیں، ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں بھلائیاں غالب ہے اور برائیاں مغلوب ہے. تو آپ نے ان کو پڑھایا کیا؟ فرمایا میں نے اعوذ اور بسملہ کے بعد قرآن کی ایک آیت سنی. قرآن کریم کی آیتیں ہم بھی سنتے ہیں، کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا. صحابہ کرام قرآن کریم کی آیت سنتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ محلے والوں کو ترس آ جاتا تھا، بھائی کیا ہوا ان کو. رات کو حضرت علی جب اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے رونے پر آتے تھے تو علماء نے لکھا ہے اس قدر رونے میں تڑپتے تھے اور بلک کر روتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ کوئی زہریلے جانور نے ان کو کاٹ لیا ہوگا. یہ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد اور یہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں، یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. فرمایا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت خالی پڑی تھی ان کے ساتھ. کیا پڑی تھی؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں تاکہ ان کو شرم گاہوں کے گناہوں سے دوچار نہ ہونا پڑے. یہ ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے. تو ان حضرات کی زندگیاں دعوت تھی، ان حضرات کی پوری زندگی عملی تھی، ان کی زندگیوں میں دین عملی طور پر متحرک نظر آتا تھا. آج یہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم باتوں سے اور قال سے نکل کر صاحب حال بن جائیں. اس لیے کیا کہا، قیل و قال را بے گزار مرد حال شو و پیش مرد کامل پامال شو. اب تین چیزیں ہو گئی، تین پوائنٹ ہو گئے. آج کل تو حکومتیں جو ہے وہ پروگرام پیش کرتی ہیں، پانچ مدنوں کاریہ کرم، دس مدنوں کاریہ کرم، اور یہ کاریہ کرم کامیاب کرنے کے لیے دوسرے کئی مدوں کا کاریہ کرم دیتے ہیں، اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے بہرحال یہ مدوں پہ مدے آتے ہیں، اور مدے کی بات یہ ہے کہ کام کچھ نہیں ہوتا. یہاں قرآن کریم بہت آسان کام بتاتا ہے اور کہتا ہے چار پوائنٹ، دیر آر فور پوائنٹس آف سکسیس، چار کامیابی کے پوائنٹ تم کو دے دیتے ہیں. کہیں دور تم کو محنت کرنے نہیں جانا، کچھ اپنا اس کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں گنوانا پڑے گا تم کو، بس تھوڑی سی فکریں کر لیں گے، تھوڑا سا اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہے وہ تم لگا دیں گے. کیونکہ وقت ایسی چیز ہے، میں نے عرض کیا نا کہ وقت کو آپ استعمال نہ کریں تب بھی خرچ ہو جائے گا، وقت کو استعمال کریں تو اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ استعمال کیسا کر رہے ہیں. اگر آپ اچھا استعمال کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا، آپ وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ لگاؤ تو اس سے کروڑوں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہو، نہ لگاؤ تو نقصان ہی نقصان ہوگا اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از لائک دا پیس آف آئس. یہ زندگی جو ہے نا یہ برف کے ٹکڑے کی طرح ہے. پہلے زمانے جو پہلے پہلے برف آیا تو لوگوں کو بڑا تعجب تھا، یہ عجیب چیز آئی، پانی میں ڈالو ایک دم پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو بیچارہ شہر کے اندر شوہر کام کرتا تھا، اس نے سوچا کہ میری اہلیہ کو کہاں یہ برف نصیب ہوگا، لہذا اس نے جو ہے برف خریدا اور پارسل کے ذریعے سے روانہ کر دیا. جب وہ پارسل آیا تو بیوی بھی بڑی وفادار تھی، اس نے کہا کہ شوہر کے بغیر پارسل کا کھولنا اچھا نہیں، لہذا جب یہ تشریف لائیں گے جب کھولیں گے دیکھیں گے کیا آیا. 8 دن کے بعد شوہر نامدار آئے، کہا بھائی پارسل ملا؟ کہا ملا. کہا کھولا؟ کہا نہیں، آپ کے بغیر کیسے کھولتی. ارے اللہ کی بندی، جا کے دیکھ کیا ہے اندر. جا کے دیکھا تو کفن تھا، مردہ غائب تھا. کہتے تم نے کچھ بھیجا نہیں، اتنا بڑا پارسل نظر آ رہا. ارے اللہ کی بندی، وہ برف بھیجا تھا. وہ برف بھیجا تھا، کہتے کسی زمانے کے اندر کسی آدمی نے سنا تھا کہ تار سے بہت جلدی چیزیں پہنچتی ہیں، تو شہر میں رہتا تھا، اس نے سوچا چلو میں اپنی بیوی کو شہر کی مٹھائیاں تار سے بھیج دوں. پہلے تار ٹیلی گرام ہوتے تھے، تو کہا میں اپنے تار کے ذریعے سے بھیجتا ہوں. پوسٹ آفس میں گئے، وہاں کے پوسٹ ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں یہ لڈو کا گھڑا لایا ہوں، اس کو تار سے بھیج دیجیے. سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، بھائی تار سے خبریں جلدی پہنچتی ہیں، کوئی گھڑے اور لڈو تھوڑے ہی پہنچتے ہیں. لیکن کہا نہیں، وہ آپ پہنچا دیجئے، میں آپ کو ڈبل پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے ڈبل پیسہ بھی لے لیا اور رسید لکھ کے دے دی کہ مل جائے گا. ادھر اطلاع دی کہ دیکھو تھوڑے دن میں تجھے گھڑا ملنے والا ہے. 2 دن کے بعد پوچھا گھڑا ملا؟ کہا نہیں ملا. 4 دن کے بعد پوچھا گھڑا ملا؟ کہتے نہیں ملا. پوسٹ ماسٹر صاحب کے پاس گئے اور رسید لے کر، بھائی وہ گھڑا تو ابھی تک ملا نہیں جو تار سے بھیجا تھا، پر میں اصل میں میں نے بھیج دیا تھا، لیکن سامنے سے بھی اور ایک گھڑا آ رہا تھا، ٹکرا کے وہ گھڑا ختم ہو گیا. تو بات میں کہہ رہا تھا کہ وقت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو کیش نہیں کرتے، اس سے کام نہیں لیتے، یہ تو ضائع ہو جائے گا. مال کو اگر آپ استعمال کریں اچھا تو جنت سنور جائے گی، نہیں استعمال کرتے تو غلط کام کے اندر لگ جائے گا. جو بھی چیز اچھے کام میں نہیں لگتی غلط کام کے اندر لگ جاتی. وقت کو اگر آپ نے صحیح چیز میں استعمال نہیں کیا تو یہ جا کے کھیل کے اندر لگ جائے گا، یہ فضول چیزوں کے اندر لگ جائے گا، تفریح کے اندر لگ جائے گا. اور مال بھی اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تو لہو و لعب میں لگ جائے گا، فلم بینی میں لگ جائے گا، اسراف کے اندر لگ جائے گا، گناہ کے کاموں کے اندر لگ جائے گا. دل کو اگر اللہ سے نہیں لگایا تو غیر اللہ میں لگ جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لے جا کر آپ کو جہنم کے قریب کھڑا کر دے گا. فرماتے ہیں یہ چار پوائنٹ پر اپنی زندگی بتانا، وتعصب الحق، حق کی وصیت کرنا. کب کرو گے میرے پیارو؟ ظاہری بات ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے کسی چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے تو دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے استعمال کی، اس میں یہ 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 خوبیاں ہیں، لہذا آپ کو اگر ایسی چیز خریدنے کی نوبت آئے تو آپ ضرور یہ خریدنا. آدمی اچھی گھڑی خرید کے لاتا ہے، دوسرے کو دکھاتا ہے کہ بھائی گھڑی خریدنے کی نوبت آئے تو یہ میری تجربے کی گھڑی ہے، ایسی خریدنا. کوئی بھی چیز، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دوسرے انسان کے ساتھ محبت دی ہے، اور یہ انس اور محبت میں اور ہمدردی میں آدمی دوسرے کو مفت کی مشورے دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بغیر کسی فیس کے مشورہ دیتا ہے. آپ یوں کر لیجئے، آپ یوں کر لیجئے، دو آدمی بول رہے ہوں تو تیسرا بیچ میں اپنا مشورہ فری کے اندر دینے کے لیے تیار رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اتنا مشورہ ہم دینے کو تیار ہیں تو ہمیں محبت ہی ہے اگر اپنے بھائیوں سے، تو ہمیں ان کی جنت کی فکر کرنی چاہیے. جو کلمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کلمے کے لائق ان کو بنائے، یہ کلمے پر جو محنت دی ہے اس کے لائق ان کو بنائے اور محنت کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ محنت کرنے میں تھوڑے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، کہیں جان کی قربانیاں دی صحابہ نے، کہیں مال کی قربانیاں دی، اپنا سب کچھ انہوں نے ایک طرف لگا کے رکھ دیا اور دین کی محنت پر پوری زندگیاں گزار ڈالی. صحابہ کرام کو اللہ نے بے حد صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور بے شمار خوبیاں اور کمالات دیے تھے. ان کی میموری پاور کا عالم یہ تھا کہ ان کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، ان کو جو ہے شجر نسب حضرت آدم تک کا یاد، ان کو مضامین زبردست طریقے پہ یاد، ان کے رات اور دن جو ہیں شعر گوئی کے اندر گزرتے تھے. یہاں تک کہ حج کے زمانے میں مینا کے اندر رات کو مشاعرے کی مجلسیں قائم کرتے تھے اور رات بھر جو ہے اپنے آبا و اجداد کی زندگیاں اور ان کی تاریخیں اور ان کی بہادری کے کارنامے یہ ہمیشہ بیان کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے سرکار کو بھیجا اور انہوں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک کام کر لیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں گے، زندگی میں اتاریں گے اور دوسروں تک اللہ کی یہ بات کو پہنچائیں گے. فرمائے چار پوائنٹ پر اگر زندگی کوئی گزار رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے. آج دنیا کامیابی کے روزانہ نئے نئے فارمولے اور لمبے لمبے فلسفے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے بہت سادہ سا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے، بہت سادہ سی بات رکھی ہے کہ بھائی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ایمان والی زندگی ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بہت آسان دین اللہ نے دیا ہے، بہت آسان پروگرام اللہ نے دیا ہے، بس وہ پروگرام پر اپنی زندگی کو گزارو، نمازیں پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، دین کی دو چار باتیں کر لیا کرو، توبہ تلہ کے ساتھ زندگیاں گزارا کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہت چھوٹا سا پروگرام ہے، دنیا والوں کے مشکل پروگرام ہم کو نہیں ملے، بہت آسان پروگرام دیا. ان الدین یسرن، دین آسان ہے، تھوڑی سی محنت کرنے پر اللہ ہمیشہ کی کامیابیاں دیتے ہیں، ہمیشہ کی جنتیں دیتے ہیں، ہمیشہ کی بشارتیں دیتے ہیں، ہمیشہ کی سکسیس کا وعدہ فرماتے ہیں. اور وعدہ کرنے والا بھی دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے جس کے وعدے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. قرآن فرماتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہماری بات بدلتی کہاں ہے؟ ہم نے ایک دفعہ وعدہ کیا کہ اتنا دیں گے تو تمہارے اعمال میں تم نے کمی کروائی ہوگی، باقی ہم نے تو جو ہے ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی. ہم نے نبی کو بلایا تھا معراج پر، 50 نمازیں دے دی موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، وہ نمازیں کم ہوتے ہوتے وہ صفر ختم ہو گیا، 5 نمازیں مل گئی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے یہاں اجر تمہارا گھٹنے کا نہیں. نماز تم 5 ہی پڑھو گے لیکن میں اجر تمہیں 50 والا دے دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بچوں کو شاید یہ سبق اب یاد ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، انسان بے شک نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان پر زندگی گزاریں، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں اور اچھی باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، اور اگر حالات تھوڑے بہت آ جائیں تو صبر و تحمل کے ساتھ گزار لیں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اب بتائیے یہ کامیابی پر آگے بڑھنے کے لیے ہمارے یہ پیارے بچوں کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ تقاضے آئے ہیں، اس پر کون تیار ہے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جیسے حضرت خان صاحب نے فرمایا، کچھ طلبہ ہمارے کہ جو فارغ ہو رہے ہیں، اپنی ڈگری مکمل کر رہے ہیں اور اب آگے فی الحال پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو ایک عرصے تک ابھی انتظار ہے آگے پڑھائی کے سلسلے میں نتائج کا یا اور تمام اس کے پروسیجر کا، تو ان کے پاس ایک کافی وقت کی مقدار ہے. اگر نہیں لگائیں گے یا اوقات، تو وقت تو لگنے کی چیز ہے، کہیں نہ کہیں لگے گا، لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنا دینا ہو، اس کو اہم بنا دینا ہو تو سب سے اچھا اللہ کا دین ہے، اس دین کے لیے جو ہے اپنے وقت کو لگا دیں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہوگا اور اس شخص سے اچھا کون ہوگا اور اس آدمی سے عمدہ کون ہوگا جس کی زبان پر اللہ کا نام ہو اور اللہ کے دین کی بات ہو. تو بتاؤ بھائی، اس کے لیے 4 مہینے کے واسطے نکلنا ہے، کون تیار ہے؟
ماشاء اللہ. دیکھو جو فارغ ہیں وہ 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائے، اپریل میں اجتماع ہے. اگر اسٹوڈنٹ اپریل میں فارغ ہوتے ہیں تو 6-7 اپریل کو بالوڑ میں اجتماع ہے، وہاں سے جائیں گے. اگر مئی جون میں ہوتے ہو تو اپنے تاریخ کے اعتبار سے لکھوا کھڑے ہو کر بتا دیں اسٹوڈنٹ، اور دیگر آپ بھی بتا دیں کھڑے ہو کر، کیونکہ ہم لے کے چلنا ہے ساتھ میں.
کیا نام بھائی آپ کا؟
سعد
محمد صاحب. 4 مہینے کے لیے چلیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سید شوکت صاحب چلیں گے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ. یہ تو ویسے بھی آپ تو فارغ ہیں، تو فارغ لوگوں کے لیے بھی ہے یہ کام، انشاءاللہ یہ بھی چلیں گے. سید شوکت صاحب، غلام رسول بھائی چلیں گے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے. عرفان
سعید کلفاتی،
سعید بھائی آپ چلیں گے انشاءاللہ، اور
عرفان بھائی
چلیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے، سہولتوں کے ساتھ نکال دے. ان کے لیے دعا کرنا ہے. نام ہم لکھواتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. نکلنا یہ بھی اللہ کے کرم اور فضل سے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ ہی کی طرف سے سب سہولت ہے. دعا کرتا رہے آدمی کہ اللہ یہ مانگا گیا اور میں نے لکھوا دیا، اب حالات کو سازگار کر کے نکالنا تیرا کام ہے. جی ہمت کر کے بتاؤ.
اب جن کا یعنی ڈگری فارغ نہیں ہوئی ہے اور آگے پڑھنا ہے، تو ان کو 40-32 مہینے وغیرہ کا ویکیشن ملتا ہے. بعضوں کو مارچ سے، بعضوں کو اپریل سے، بعضوں کو اس سے آگے. تو یہ سارے بچے جو 16 سال کی اوپر کے ہیں وہ کھڑے ہو کر لکھواوے کہ انشاءاللہ ہم 40 روز جائیں. 16 کے نیچے والے بچوں کو نہیں، 16 کے اوپر،
16 سے اوپر والے بچے لکھوائیں.
کھڑے ہو کر بتاؤ تم 40 روز جانا ہے. آپ زبیر صاحب تیار؟ کتنے سال کی عمر؟ 17 کھڑے ہو جاؤ. ابا کہہ رہے ہاں بھائی، آپ زبیر ڈبا والا
17 میں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لکھوا سکتے ہیں. جی
دیکھو بھول گیا،
کیا نام؟
ابرار شیخ
صاحب چلے
زمین کے لڑکے.
اچھا ماشاء اللہ. ہاں بھائی آپ نے نام لکھوا ہے، محمد افضل صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چلے کے لیے چلیں گے بیٹھ جائیں
اور بتاؤ بھائی اسٹوڈنٹ کی ہمیں ہر مسجد سے کم ایک جماعت دینا ہے یہ ہلکا نمبر 18 کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ کو جوڑا ہے پورے رامدیو کو اسٹوڈنٹ کو نہیں بلایا ہے اور مکان اور اوقات میں ان کے اجتماع بھی ہو گئے ماشاء اللہ اب 18 نمبر میں یہ 6 مساجد ہیں سلطانیہ حجیرہ علی پورہ کنارہ مالم وال اور منشی اس میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہ 40 روز کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو ہر مسجد کی 40 روز کی ایک جماعت بن سکتی بتاؤ بھائی کھڑے ہو 20 مارچ سے ایگزام جو ختم ہو رہی ہے جو 11ویں اور 12ویں کی وہ بولے انشاءاللہ اور اس کے بعد کالج والے بولے بتاؤ بھائی کھڑے ہو کون تیار
ہاں ہمت کر کے بتائیں
ہمت کر کے بتاؤ تم مجمع خاموش ہے بتاؤ بھائی بتاؤ کھڑے ہو
اصل میں تو یہ اوقات نہیں لگے اگر تو پھر خطرہ یہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہاں کہاں لگیں گے پھر دوسری جماعتیں تیار ہیں آپ کا وقت لینے کے لیے اور وہ وقت جو لے لیں گے وہ اس پر کوئی وعدہ کوئی نہیں اس وقت پر ایک ایک منٹ پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے غدوۃن اور روحۃن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ایک صبح اور ایک شام پر جو ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہونے کا وعدہ فرمایا کہ یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اگر ایک صبح اللہ کے راستے میں لگے ایک شام اللہ کے راستے میں لگے تو 40 دن لگیں گے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگیں گے اللہ کے راستے میں پوری زندگیوں کے بدلنے کے اللہ فیصلے کر دیں جی
وہ بڑے حضرات لکھوانا شروع کریں گے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی لکھوائیں تو ہمارے جو لے کر چلنے والا طبقہ ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے
ہاں بھائی وہ کھڑے ہوں تاکہ یہ چھوٹوں کو ہمت ہو جاوے انشاءاللہ
اپریل میں
ہمارے عبد اللطیف بھائی چلیں گے
کیا نام ہے ماشاء اللہ یہ ہمارے عبد اللطیف خان امتیاز پٹیل سلطان جی ہمارے مولانا
عبد الستار صاحب
چلیں گے اور بتاؤ
حضرت بھی لگانا پڑے گا نا اب تو بڑے ہو گئے نا جی ہاں اور
بیٹا کیا نام ہے وزیر بھائی اقبال بھائی
ہمارے حضرت بھی جائیں گے نا
اور بتاؤ آپ کا نام
ہمارے عبدالرزاق بھائی بھی چلیں گے انشاءاللہ
آپ کا نام بتاؤ
ہاں اب مقبول بھائی چلیں گے انشاءاللہ
مقبول بھائی
ہاں مقبول بھائی کنارا
ہمارے
بھائی ان کا کیا نام وزیر صاحب چلیں گے
اقبال بھائی کے لڑکے
اچھا اچھا
اچھا
سلطانیہ سے اور
ہلو بھائی بتاؤ
اور بتلائیے آپ بھی فارغ ہیں مصروف کچھ کرو نا
ہاں
کوئی بات نہیں جب فراغت جی 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 جب فراغت ہوگی تو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ
یہ تو نکل گئے ہوتے لیکن وہ ایک مجبوری آئی تو
جی ہاں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ پھر موقع دیں گے پھر
دوستو لے کر چلنے والا طبقہ بھی کھڑا ہو جائے
ہاں جی
آپ نے کیا
معلوم
اور بتاؤ اور بتاؤ منشی والے عملی پورا والے بہت بڑا مجمع آیا مسئلہ عملی پورا کا کھڑے ہو کر بتاؤ حکمت کے ساتھ وزیر کا نام آیا عرفان کا نام آیا اور بتاؤ دوست کنارا کا نام مسئلہ ایک ہی آیا بتاؤ
ایک جماعت پوری دیں گے کنارے والے کنارے والے تو پوری ایک جماعت دینے والے ہیں
ایک جماعت چاہیے بتاؤ اچھا ایک کام کرو مسجد وار ارادہ کر لو ابھی چونکہ ایگزام کا ٹائم ہے شاید پڑھنے پڑھانے میں مجبور
جی جی بولو عبد العلیم صاحب چلیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہاں
ایک نیت یہ کر لو ہر مسجد والے کہ مسجد میں محنت کر کے ان بچوں کو محنت کا میدان بنا کر انشاءاللہ 8-15 دن میں جماعت مکمل کر کے ان کا رخ لے کر ان کا ریزرویشن کروا لیں گے تو ذمہ دار حضرات اٹھ کر کہے کہ انشاءاللہ ایک یا دو جماعت کتنی بنائی ہے بتا دو عمران بھائی چار مہینے
ماشاء اللہ
عمران بھائی چار اور بتاؤ देखो मस्जिद और बताओ बड़ी मस्जिद से दो जमात हदीरा मस्जिद से दो जमात जाएगी किले की
माशाल्लाह
कब मेहनत करोगे
इंशाल्लाह बहुत अपने किनारे के लिए खड़ा नहीं होता एक जमात देंगे इंशाल्लाह किनारे की जहीर भाई तो तुम बोले नहीं अभी तक
सुल्तानिया की एक जमात माशाल्लाह और बताओ
मालमोर से एक जमात देंगे कितनी कितनी मस्जिद हाँ हजरत आप एक जमात इमलीपुरा की एक हुई और बड़ी मस्जिद की तो दो हुई
मुंशी
की दो जमात
एक दो जमात मुंशी की दो मालमोर की एक
माशाल्लाह
मालमोर की दिखाई और हजीरा की तो
दो
मस्जिदों की तो उंची और हजीरा बाकी सब एक
है बड़ी मस्जिद वाले तो बड़ा मामला है तो तीन भी दें तो कोई बात नहीं
दिल भी बड़ा है
हाँ
अच्छा इसके बाद तीन तीन रोज की जमातें जाएगी
इंशाल्लाह
पहला दूसरा तीसरा चौथा हफ्ता जो है ना एग्जाम के बाद बच्चे तीन रोज जरूर जा रहे हैं और ऐसे इज्तिमा जब भी रखे जाए तो छोटे बच्चे जरूर आ सकते हैं निकलने में एक कह दे कि भाई 16 के ऊपर वरना ये बच्चे तो कब से खड़े हो जाते हैं यहीं 10 जमातें बन जाती
माशाल्लाह
इनको रोकते तो रोते या तैयार होकर आ जाते
हैं
क्योंकि तो अभी नहीं जाना तो ये रोते हैं और हमारी तस्कील होती है तो हम रोते हैं हम कहते जा रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह जजाए खैर तो भाई बालोर में इज्तिमा भी है 6-7-8 अप्रैल को पूरे सूरत जिले का इज्तिमा है वहां इंशाल्लाह अगर फारिग है तो वहां से निकले अगर किसी वजह से नहीं जा सकते इज्तिमा में शिरकत जरूर करें भाई करेंगे दुरुस्त रिपोर्ट
दुआ फिकर खान साहब اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تهزيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اے اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمیں وقت کا قدردان بنا دے ہمارے اوقات کو صحیح جگہ پر اور صحیح مصرف میں استعمال ہونے والا بنا دے اے اللہ اس کے غلط استعمال سے فضولیات سے اللہ ہمارے جوانوں کی پوری امت کی پوری ملت کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے الہ العالمین زندگیوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں با ادب بنا اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا اے اللہ ہمیں با حیا بنا اے اللہ 100% ایماندار بنا 100% دیندار بنا جن بچوں نے جن حضرات نے نام لکھوائے اے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما اور غیر سے ان کی تربیت کے سامان فرما اے اللہ دلوں کو مستحکم فرما اور استقامت علی الطاعت و الدین نصیب فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جو مرحومین اور مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین